بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سورة المنافقون کی آیت ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں, ایمان والوں کو بہت ہی خاص نصیحت ہے تم کو تمہارے مال اور اولاد, جسے مراد اصل میں ساری دنیا ہے, دنیا مجموعہ دنیا مال اور اولاد یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, اسی کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. تو یہ جو تمہارے مال اور اولاد ہیں یہ تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اطاعت سے غافل نہ کرنے پر, غفلت نہ ہونے پر, اور جو ایسا کرے گا وہ خاسرون میں سے ناکام. خاسرون جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے وہ دوزخیوں کے بارے میں, دوزخ میں جانے والے ان کو خاسرون. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ. فرماتے ہیں حق تعالیٰ کہ خرچ کرو, ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, حقوق واجبہ ادا کرو, اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہو اور پھر وہ بطور تمنا اور حسرت کے کہنے لگے کہ میرے پروردگار مجھ کو اور تھوڑے دنوں کے لیے مہلت دے دیجیے کہ میں خیر خیرات دے دیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جبکہ اس کی میعاد یعنی عمر ختم ہو جائے تو ہرگز مہلت نہیں دیتا, اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے. جس سے منافقوں کے آخری آیات, اسی آیت کو حکیم الامت مولانا اشرف علوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت کیا اور اس پہ پورا بیان کیا ہے, اس میں کہیں کہیں سے پڑھنے کا ارادہ ہے. فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال و اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑ جانے سے منع کیا, اور اس بات پر آگاہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کی وجہ سے غفلت میں پڑ جائیں گے خسارے میں. غفلت کیا ہے؟ بارہ عرض کیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے غفلت سے بچنے کی. یہی تو گر ہے, جو غفلت سے بچا وہ بچا, جو غفلت سے نہیں بچا وہ تو اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی تکالیف کا انتظام کر رہا ہے. غفلت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک غفلت یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو تو حق تعالیٰ کا حکم اس پر معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کسی معاملہ کوئی ہوا ہے, کسی کا لینا ہے دینا ہے بولنا ہے کہنا ہے سننا ہے کہیں جانا ہے آنا ہے, مختلف کام صبح سے شام تک ہم کرتے رہتے ہیں, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, اس کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, یہ غفلت ہے. مسلمان غافل نہیں ہوتا, مسلمان کو ہر وقت یہ فکر کہ اب میرے اللہ کا اس معاملے میں کیا حکم, میرے اللہ کا میں اس معاملے میں کیا حکم, یہ دن رات اس کا کام ہوتا ہے, ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جائے گا. اسی کو ذکر اللہ کہتے ہیں, استغفار کے معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم کرنے پہ مجبور کرے. یہ تو ایک طرح کی غفلت ہے, اور ایک دوسری طرح کی غفلت کہ حکم معلوم ہے لیکن عمل نہیں کرتا. دونوں غفلت, دونوں طرح کی چیز غفلت کہلاتی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو تلاوت کر کے فرماتے ہیں, اس آیت میں یعنی جو پڑھی گئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اس آیت میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال و اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑ جانے سے منع فرمایا, اور اس بات پر آگاہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کی وجہ سے غفلت میں پڑ جائیں گے وہ خسارے میں رہیں گے. اب ہم اپنی حالت میں غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ گناہ کا زیادہ سبب اکثر مال اور اولاد کا تعلق ہی ہوتا ہے. حق تعالیٰ اسی سے روک کہ ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد تمہارے لیے ذکر اللہ سے غفلت کا سبب بن جائیں. مال کے لیے بھی آدمی گناہ میں پڑتا ہے اور اولاد کے لیے, اولاد کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے, ان کی خواہشات پورا کرنے کے لیے, یا بعد میں بڑے ہو جائیں تو ان کو راضی کرنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ ملومت کی اس آیت میں ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالی کی اطاعت ہے, چونکہ طاعت ساری کی ساری ذکر اللہ ہی ہے, ذکر اللہ کے لیے بنائی گئی. جتنی بھی طاعت ہے, نماز ہو یا روزہ, حج ہو یا زکوٰۃ یا کوئی اور عبادت ہو, سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کی یاد. چنانچہ قلب نماز کے بارے میں تو بہت ہی صاف ہے, اقم الصلاۃ لذکری, اسی طرح سے ہر عبادت کا ہے کہ جو بھی عبادت ہے وہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد رہے, یاد رہے, اس سے غفلت نہ ہو. فرمایا کہ ذکر, حق تعالیٰ جب ذکر فرماتے ہیں اس سے مراد طاعت ہے, اور یہ کنایہ ہے. جس طرح معصیت کا سبب غفلت ہے, اور غفلت کا سبب دنیا کے ساتھ قلب کا تعلق ہوتا ہے, اسی طرح طاعت کی بجائے ذکر اللہ کہنے میں اس بات کی دلیل ہے کہ طاعت کا سبب غفلت کا مقابل ہے. یعنی طاعت کب ہوگی؟ جب غفلت نہیں ہوگی, یعنی ذکر. اور ذکر کا سبب کیا ہے؟ کوئی آدمی اللہ کو یاد ہی کیوں کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اب کیا ہے؟ یاد دیکھیں, یہ نہیں ہے کہ بس اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں اور گناہ کیے چلے جا رہے ہیں, تو یاد نہیں ہے. کچھ کہہ سکتا ہے کوئی اس کو یاد؟ چاہے بعض لوگ کرتے ہیں, قوالی کر رہے ہیں, اس میں نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں, یعنی کیا کیا ہو رہا ہے, سب گناہ ہو رہا ہے, صرف بہت گناہ ہو رہا ہے, کیونکہ موسیقی بھی چل رہی ہے اور بےحودہ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ, اور بناوٹی چیزیں ہو رہی ہیں. وہ ذکر اللہ نہیں ہے. ذکر اللہ تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ نظر کرے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے, اس کو ذکر اللہ کہتے ہیں. اور چاہے ظاہر ہے کہ یہ سوچ میں ہوتا ہے, میرے اللہ کا اب کیا حکم ہے, سوچا اس نے. تو ذکر, اور ذکر کا سبب اللہ تعالی کے ساتھ دل کا متعلق ہونا ہے. دل کو کوئی تعلق ہو اللہ میاں سے تبھی تو یاد کرے گا, دل کو تعلق ہی نہیں. جس چیز سے دل کو تعلق ہے وہ اسی میں لگا رہے گا, دماغ اسی طرف چلتا رہے گا. اسی لیے نماز فرض کی گئی ہے کہ بھائی پانچ وقت آؤ گے, اور اس وقت حکم یہ ہے کہ نماز میں خشوع ضروری ہے, نماز میں خشوع واجب ہے, یعنی سب کچھ بھول جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو, اور اس انداز سے متوجہ ہو جاؤ کہ اس انداز سے متوجہ ہو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ حکم ہے. اس انداز سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیں اس کی مشق کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ انداز کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں, یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت آپ دیکھیے گا ہوتا ہے جب دعا مانگتے ہیں. چونکہ کوئی شخص بھی دعا مانگے, یا اللہ مجھ کو فلاں چیز دے دیجئے, جو باقی مانگے گا حاجت اپنی مانگے گا, وہ حاجت مند ہوگا, تو وہ بالکل ایسے مانگے گا جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ اس کو دعا مانگتے ہوئے دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ تو اللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہے, جیسے اللہ میں سے مانگے یا اللہ دیجیے, اور کیا مطلب ہے؟ بس نماز میں اسی حالت کا پیدا ہو جانا یہی درجہ احسان ہے. کہ جیسے وہ اللہ میاں سامنے ہے تو کیا ہوگا, دل اس وقت مانگنے لگے گا, مانگنے لگے گا اللہ میاں سے, معافی مانگے گا, کچھ اور کرے گا, اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی اس کے دل میں. تو اس خوشبو کی مشق کرنی پڑتی ہے کہ ہر بار یہ سوچے کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, بھائی اسی وقت دل میں ایک عاجزی سی پیدا ہوگی جو دعا کے وقت پیدا ہوتی ہے. تو ذکر کا جو سبب ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا متعلق ہونا, یعنی ایک لگاؤ ہے, ایک تعلق ہے. فرمایا کہ اس سے یہ مفہوم ہو گئی, بات سمجھ میں آ گئی کہ مال اور اولاد اکثر طاعت سے غفلت کا سبب ہوا کرتے ہیں, اور جب طاعت سے غفلت ہوگی تو معصیت ہوگی, گناہ ہوگا. نتیجہ یہ نکلا کہ معصیت کا زیادہ سبب مال اور اولاد کا تعلق ہے, اور جب یہ زیادہ تر معصیت کا سبب تھے جبھی تو حق تعالیٰ نے ان کی وجہ سے کلام پاک میں غفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمائی. کیوں فرمایا اس طرح سے کہ دیکھو تمہاری مال اور تمہارے مال اور اولاد تم کو غفلت میں نہ ڈال دے, تم کو ہلاک نہ کر دیں. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں, کیونکہ حق تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی کلام ایسا نہیں ہوتا جو ضرورت سے زیادہ ہو. بس دنیا بھر کی چیزوں میں سے اموال اور اولاد کو خاص طور پر اس آیت میں ذکر فرمانا اس کی صاف دلیل ہے کہ ان دونوں کو, یعنی مال اور اولاد کو, غفلت عن الطاعات یعنی صدور معاصی میں زیادہ دخل ہے, یعنی گناہ کا سبب بنتے ہیں, غفلت کا سبب بنتے ہیں. دیکھیے کیسی عجیب بات فرمائی, بالکل صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کا ذکر کیوں کیا, دنیا کی اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں, اس وجہ سے کہ انہی سے ہمیں غفلت پیدا ہوتی ہے, انہی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹاتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اور دوسرا قاعدہ بھی ہے ایک, کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تصریح کے ساتھ جب کسی چیز کی ممانعت ہوتی ہے, صراحتاً جب منع فرما دیا, تو یہ اسی چیز سے ہوتی ہے جس میں لوگوں کو ابتلا زیادہ ہو, زیادہ مبتلا ہو, اور وہ کثیر الوقوع ہو, بہت زیادہ کثرت سے ہوتا ہو. اور جس چیز میں ابتلا نہ ہو یا اس کا وقوع زیادہ نہ ہو, بہت زیادہ لوگ نہ مبتلا ہوں, اس سے بھی تصریح ممانعت نہیں کی جاتی, کیونکہ اس کے لیے تصریح کے ساتھ ممانعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اب مثال عجیب دی ہے, عجیب الامت ہے, کمال کی مثال. مثلا شریعت میں شراب پینے کی ممانعت تو بھی تصریح ہے, صریح نص ہے شراب پینا حرام ہے, لیکن پیشاب پینے کی ممانعت کہیں نہیں ہے. حالانکہ پیشاب پینا بھی حرام ہے, لیکن کہیں نہیں آیا کسی قرآن یا حدیث میں کہ پیشاب مت پینا بھائی. وجہ یہ ہے کہ یہ کثیر الوقوع نہیں ہے, یہ بہت ہی دماغ اس کا خراب ہوگا, جیسے ہندو قوم میں بھی بعض وہ کرتے ہیں, ورنہ عام آدمی, صحیح دماغ آدمی, کافر بھی ہو تو وہ نہیں کرتا ایسی حرکت. تو اس کو منع نہیں کیا گیا. قرآن میں جب منع کیا گیا تو قرآن اور حدیث میں تو وہ وہی چیزیں ہیں جن میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور کثیر الوقوع ہوتی ہیں. وہ تو حق تعالیٰ کا اموال و اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑ جانے کی ممانعت فرمانا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ اولاد اور اموال تمہاری مال اور اولاد تم کو غفلت میں ڈال دیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زیادہ تر معصیت کا سبب ہوتے ہیں, اور خود کلام اللہ بھی اسی کو بتا رہا ہے اور مشاہدہ بھی یہی ہے. چنانچہ اپنی حالت میں غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مال و اولاد کی وجہ سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. اب بچوں کے لیے جگہ چاہیے تو مکان بڑا چاہیے, اور ہم مر جائیں گے تو یہ کہاں جائیں گے, کرایہ کون دے گا, تو سودی قرض پہ مکان خرید لیں, یہ اولاد کی وجہ سے مانا سودی قرض میں چلے گا جس پہ اتنی سخت لعنت ہے, جس کا حد و حساب ہے. اور خود قرض پہ لعنت تو نہیں, خود قرض پر وعید ہے کہ جو قرض لے گا وہ رات میں پریشان اور دن میں ذلیل و خوار ہوگا, کبھی اس کے خلاف ہوتے نہیں دیکھا. لے کر قرض جو لے گا بھائی, فاقہ ہو جائے, ہونے دو, قرض نہ لو, فاقے کی تکلیف برداشت کر لو, من جانب اللہ مدد آئے, لیکن قرض مت لو. اگر قرض لو کبھی ضرورت پڑ جائے بہت شدید تو ایسی لو کہ لے کے واپس کر سکو. بعض وقت ہوتا ہے آدمی کسی جگہ پہنچا, آپ کی جیب کٹ گئی,
ہم کسی سے قرض لے کے گزارا کیا, پہنچے پھر وہاں سے اس کو واپس کر دیے پیسے, یہ قرض تو جائز ہے بلکہ. لیکن اب مکان ایک گاڑی ہے دوسری گاڑی لینے کے لیے, ایک فیکٹری ہے دوسری فیکٹری لینے کے لیے, اس طرح کا قرض تو جو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. ایک صاحب ہیں بہت امیر, میں حیران ہوتا ہوں ان کی دولت دیکھ کر, لیکن آپ کو سچ بتاؤں بے حد پریشان ہے. حالانکہ کوئی دوسرا دیکھے تو کہے کے پاس تو اتنی گاڑیاں ہیں, اتنے نوکر ہیں, اتنے مکان ہیں, کوئی کمی ہی نہیں ہے. لیکن ان سے آپ ان کا حال جو جانتے ہیں ان سے پوچھے, سب پریشان. وجہ کیا ہے؟ یہی چکر چلا رکھا ہے کہ ایک سامان منگوائیں گے باہر سے بہت بڑے پیمانے پر, قرض پہ لیں, وہاں سے اپنا پیسہ نہ لگاتے, وہ بکے گا تو منافع آئے گا. اس طرح سے چلتا ہے چکر, بینک اس کے لیے پیسے دیتا ہے. فرمایا کہ اس کی کچھ تفصیل ہے. مال میں عمل کے دو مرتبے ہیں, ایک درجہ حاصل کرنے کا ہے, ایک اس کو محفوظ رکھنے کا. اسی طرح اولاد میں بھی یہ دو مرتبے ہیں, ایک اولاد حاصل کرنے کا, دوسرے ان کی حفاظت کا. اور ایک تیسرا مرتبہ اور ہے, لیکن یہ مرتبہ اموال و اولاد میں دونوں کے لیے جدا ہے, مشترک نہیں. چنانچہ مال میں تو تیسرا درجہ صرف کرنے کا ہے, خرچ ہو. یعنی ایک تو ہوا حاصل کرنا, ایک اس کو محفوظ رکھنا. جو بھی چیز ہوگی, اولاد ہے تو اس کی بھی حفاظت ضروری ہے, مال ہے تو اس کی بھی حفاظت ضروری ہے, اس سے پہلے اس کو حاصل کرنا. اور ایک تیسری چیز ہے جو مال میں تو یہ ہے کہ اس کو صرف کرنا, خرچ کرے گا, اور اولاد تو صرف نہیں ہو سکتی. اولاد میں تیسرا مرتبہ ان کے آئندہ کی فکر, آئندہ کی فکر, ابھی امتحان پاس کر جائے, ابھی یہ ہو جائے, پھر ملازمت ہو جائے, پھر شادی ہو جائے, پھر اس کے بھی بچے ہو جائیں, پھر اس کے بچوں کا بھی ساتھ, یہ سب چکر چلے. اسی فکر میں رہتا ہے ہمیشہ. غرض, تین درجے عمل کے مال میں ہیں اور تین درجے عمل کے اولاد میں ہیں. مال میں تو تین عمل یہ ہیں, نمبر ایک مال کا پیدا کرنا, نمبر دو مال کی حفاظت کرنا, اور نمبر تین مال کا صرف کرنا. اور اولاد میں اولاد کا حاصل کرنا, یعنی اس کے لیے شادی کرنا, پھر اس کی حفاظت کرنا اولاد کی, پھر اس کے لیے آئندہ کی فکر کرنا. تو یہ کل چھ مرتبے ہوئے جو حقیقت میں اعمال کے درجے ہیں. اب ان میں اگر اپنی حالت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں ہمارا برتاؤ کیا ہے اور ان میں ہم کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. مثلا مال میں تین مرتبے تھے, ایک حاصل کرنا, دوسرے حفاظت کرنا, تیسرے اس کو صرف کرنا. اب دیکھیے یہ مال کتنے ناچ نچاتا ہے. سب سے اول مرتبہ مال حاصل کرنے کا ہے, اسی کو دیکھ لیجئے کہ اس میں ہی کس قدر بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. جب کوئی یہ نیت کر لے کہ اتنا مال میرے پاس ہونا چاہیے, پھر حلال و حرام کی تمیز بہت مشکل ہے, پھر جیسا بھی کچھ ہو احتیاط نہیں کرتا. دیکھیں میرا اپنا تجربہ ہے, ایک تو ملازم پیشہ لوگ ہیں, ان میں اگر اللہ کا کچھ خوف ہے تو یہ بچنا ان کا آسان ہے, جو ان کی بندھی ہوئی تنخواہ ہوتی ہے. اب یہ دیانتداری سے بیچارہ کوئی نیک ہے تو کام کرے گا, تنخواہ ملے گی, اور کوئی اور اس میں الٹ پلٹ نہیں ہے. لیکن وہاں بھی بے احتیاطی ہو جائے گی, یا کوئی ایسی چیز کر دی جس سے کچھ اپنا ہی فائدہ ہو گیا ذاتی, کوئی ایسی چیز, اب لوگ خریداری کرواتے ہیں تو اس میں بھی کچھ اپنا کمیشن لے لیتے ہیں. اب اس طرح کی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں ملازمت میں بھی, لیکن کم ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی اسی کی ایسی چیز ہے جیسے جو اسی کے اوپر اس کا دار و مدار ہے, اس کی آمدنی کا, جیسے کوئی تجارت کرتا ہے, تو بہت مشکل ہے. میرا اپنا تجربہ ہے کہ بہت مشکل ہے, بس مال کی طرف اتنی کشش ہوتی ہے, اتنی کشش اللہ میں رکھی ہے, تو اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں پھر حلال و حرام کی تمیز بہت مشکل ہے, حتیٰ کہ کسی نیک کام کے لیے رقم جمع کی جائے اور یہ تجویز کر لیا جائے کہ اس کے واسطے اتنی رقم جمع ہونی چاہیے, مسجد بنانی ہے 1 کروڑ چاہیے, اس کے واسطے اتنی رقم ہونی چاہیے, اب حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی. غضب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ذات کے واسطے لینے میں احتیاط کرتے ہیں, وہ بھی نیک کاموں کے واسطے لینے میں اتنی احتیاط نہیں کرتے. چنانچہ جہاں کسی معاملے میں چندہ اکٹھا کرنے کا معاملہ ہوا تو بس جن کا پیسہ حرام کا ہے ان سے بھی لے لیتے ہیں, بینک والوں سے بھی لے لیتے ہیں, جس کا پیشہ ناچنے چانے کا ہے اس سے بھی لے لیتے ہیں. بلا تعمل لے لیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، پیسے دینے والے کا پیشہ کیا ہے، بلکہ معلوم بھی نہیں کرتے کہ پیسہ دینے والا ہے کون. اور پھر اب تو یہ ہے کہ وہ چندہ کو لے کر بینک میں رکھ دیتے ہیں، حرام در حرام. اسی طرح مدرسوں اور انجمنوں کے چندوں میں کوئی بھی بندہ خدا شاید ہوگا جو احتیاط کرتا ہوگا، ورنہ بڑا مشکل ہے. اور نفس کو یوں سمجھاتا ہے کہ یہ تو خدا کا کام ہے، یہ کوئی ہمارا ذاتی کام تھوڑا ہی ہے، تو اس میں تھوڑی چشم پوشی کر لی جائے تو کیا حرج ہے. حرج یہ ہے کہ جہنم کا راستہ ہے کہ حرام مال لے کے مسجد بناتا ہے، اور یہ احتیاط اس معاملے میں نہیں کرتا. چندہ اکٹھا کرنا دیکھیے خطرے سے خالی نہیں. تو جہاں اپنے نفس کے لیے مال حاصل کرنا مقصود ہو، وہاں تو کس قدر بے احتیاطیاں ہوں گی، کیونکہ وہاں تو مال سے اپنے آپ کو بھی نفع ہوتا ہے. تو ظاہر اپنا کام نکالنے کے لیے تو کچھ بھی حلال حرام کی پرواہ نہ ہوگی، بالخصوص جبکہ صرف کام نکالنا ہی مقصود نہ ہو بلکہ کچھ جمع کرنا بھی منظور ہو. تو اب بے احتیاطیوں کا دروازہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. ہاں اگر کسی کو مال جمع کرنے کی پرواہ ہی نہ ہو تو البتہ وہ احتیاط کر سکتا ہے. چنانچہ دینداروں میں تو بفضل ہی تعالیٰ ایسے بہت ہیں جن کو مال جمع کرنے کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر دنیا داروں میں ایسے بہت کم ہیں، ان کی تو ہر وقت یہی نیت ہوتی ہے کہ اتنا جمع ہو جائے، اتنی جائیداد ہو جائے وغیرہ. پھر اس کے لیے نہ سود سے دریغ، نہ رشوت سے بچنا، نہ قرض لے کر مار لینے سے، نہ قرض لے کر انکار کرنے سے، نہ بہنوں کا حق وراثت کا دبا دینے سے، نہ کسی کی زمین غصب کر لینے سے. غرض وہ طرح طرح کے گناہ مال جمع کرنے کے لیے کرتے ہیں اور حلال و حرام کی کچھ تمیز نہیں رہتی. سر یہی ہے، بہت اللہ والا ہوگا، بہت ڈرنے والا ہوگا تبھی بچے گا. یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے. یہ تو مال حاصل کرنے کا حال تھا، اب آگے رہ گیا حفاظت کرنا. کہ مال کی حفاظت کیسے ہو؟ مال حفاظت کا مطلب ہے کہ کم نہ ہو جائے، بڑھتا رہے، تبھی تو حفاظت ہوئی نا. تو اس کے لیے نہ زکات دو، نہ صدقۃ الفطر دو، چونکہ اس سے تو مال کم ہوگا، اور نہ کسی کو اللہ کے واسطے کچھ دو. بس بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سائل کے متعلق یہ معلوم ہو گیا کہ وہ واقعی محتاج ہے، لیکن محض اس لیے نہیں دیتے کہ میرا مال کم ہو جائے. ارے بھائی، ایک مسلمان، اس کے بارے میں تم کو تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ وہ بیچارہ محتاج ہے، ضرورت ہے اس کو مال کی، اور تمہارے پاس مال رکھا ہوا ہے اور دیتے نہیں اس کو. فرمایا کہ بعض لوگ زیور کی زکات نہیں دیتے، حالانکہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک اس کی زکات فرض ہے، زیور کی زکات بھی فرض ہے جو زیور پہنتی ہیں عورتیں. مگر لوگوں نے کیا کہ دیکھیے بڑی عجیب مضمون ہے، مگر لوگوں نے دوسرے مجتہدوں کی آڑ پکڑ لی کہ فلاں امام صاحب کے نزدیک یہ واجب نہیں کہ جو زیور پہنتے ہیں اس کی زکات دی جائے. سو خوب سمجھ لو کہ محض نفس کے لیے کسی دوسرے امام کا مذہب اختیار کر لینا یہ دین نہیں ہے، بلکہ اتباع نفس ہے اور تلاعب بالدین ہے، یعنی دین کو کھیل بنا لینا. اسی طرح بعض لوگوں نے محض اپنا مال بچانے کے لیے زیور کے مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب لے لیا ہے، کہ اس معاملے میں تو شافعی بن گئے، پھر دوسری جگہ کہیں اٹک گئے تو وہاں حنفی بن گئے، وہاں امام حنیفہ کا قول لینا شروع کیا. تو واقعی نفس کی یہی کیفیت ہے کہ یہ اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتا، بس کبھی کچھ بن گیا. بعضوں کا نفس تو دنیا کے پردے میں ایسی چالاکیاں کرتا ہے، اور بعض دین کی آڑ میں یہ حرکتیں کرتے ہیں. اور تیسرا مرتبہ صرف کرنے کا ہے، اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا مال ہے اور جہاں ہم چاہیں خرچ کریں، مگر یہ اس کی غلطی ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ حق تعالیٰ کا ہے، جس میں وہ محض امین ہے، ایک امانت ہے. ہم لوگ تو بس امین ہے، نوٹ گنو اور گن کسی کو دو، بھائی ہمارا کام نہیں ہے. بیوی بچوں کو دو، خرچہ چلاؤ، فقیروں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، زکات جہاں ادا کرنی وہاں دو، ہمارا کام بس یہ ہے، امانت والا. جہاں خدا تعالیٰ کی اجازت ہو وہیں بس صرف کرنے کا اختیار ہے، اور جہاں ممانعت ہے وہاں ہرگز اختیار نہیں. اب سمجھو، دیکھیں یہ مضمون بہت اہم ہے، اب سمجھو کہ بعض جگہ خرچ کرنا گناہ بھی ہے، جیسے ناچ رنگ میں، اور اسی طرح تفاخر کی رسموں میں، ان رسموں میں جو فخر کے لیے کی جاتی ہیں، اپنے کو بڑا ثابت کرنے کی. مگر بہت لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ کمانے میں تو احتیاط کی ضرورت ہے، سود نہیں لیں گے، رشوت نہیں لیں گے، حرام نہیں لیں گے، لیکن یہ تو وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اس میں احتیاط ہونی چاہیے، لیکن خرچ کرنے میں کیا ضرورت ہے؟ اس کا منشا یہی ہے کہ انسان اپنے کو صرف کرنے میں خود مختار سمجھتا ہے، جس کا غلط ہونا معلوم ہو گیا کہ یہ تو امانت ہے، ہم بس وہی خرچ کر سکتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو. چنانچہ یہاں تک وسعت کرتے ہیں کہ ناچ اور رنگ میں بھی صرف کرنے سے باک نہیں کرتے، اور بعض تو اس سے بھی زیادہ کہ ناچ اور رنگ میں مال خرچ کرنے کو برا ہی نہیں سمجھتے. خیر ایمان سے یہ خارج ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان کے بھائی. لیکن بعض وہ ہیں جو ناچ رنگ میں مال خرچ کرنے کو، یعنی گناہ میں مال خرچ کرنے کو برا تو سمجھتے ہیں، لیکن رسوم فخر میں، جو فخر کے لیے رسمیں کی جاتی ہیں، اس میں صرف کرنے سے ان کو بھی باک نہیں، جن سے غرض صرف یہی ہوتی ہے کہ نام ہو. اور افسوس یہ ہے کہ بعض دیندار اور مقتدا بھی ان رسوم میں روپیہ صرف کرنے کو برا نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانا اور پلانا اور برادری کو جمع کر کے دعوت دینا کیسے ناجائز ہو گیا. یہی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں، حکیم الامت فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جناب ذرا اس کی غرض تو دیکھیے، لوگوں کی نیت پر تو نظر کیجئے کہ اس دعوت اور دھوم دھام میں نیت کیا ہوتی ہے. نیت صرف تفاخر اور ریا کی ہوتی ہے، کہ ہمارا نام ہو، لوگ کہیں کہ بڑے حوصلے کا آدمی ہے. اور جب یہ نیت ہے تو بتلائیے کہ یہ افعال کہاں جائز رہے، کیونکہ مباح کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ فی نفس ہی جائز ہے، لیکن مباح کو بری نیت سے کیا جائے تو وہ ناجائز ہو جاتے ہیں. مگر افسوس، اب تو یہ بات بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ نام و نمود کا ارادہ کرنا کوئی برا کام ہے، بلکہ اس میں گفتگو اور بحث کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم دین کی خبر نہیں، لیکن اب تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ ان کو علم دین کی خبر ہے، وہی یہ الٹا کام کر رہے ہیں کہ شادی ہالوں میں شادیاں، عورتوں کو لے جانا، لوگوں کو بڑی بڑی دعوتیں کرنا. فرماتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم دین کی خبر نہیں، حدیث و قرآن کو نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں وہ اکثر سمجھتے نہیں. حدیث شریف کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عربی میں حدیث شریف دی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے، یعنی جو کوئی شہرت اور نام کے لیے کپڑا پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے. حالانکہ کپڑے میں کچھ زیادہ خرچ بھی نہیں ہوتا، مگر شہرت کے لیے اتنا خرچ کرنا بھی جائز نہیں. پھر جہاں اس غرض کے لیے ہزاروں پر پانی پھر جاوے، وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے جو شادیوں میں کیا جاتا ہے اور دعوتوں میں کیا جاتا ہے، ایسی تقاریب میں طرح طرح کے اب تو نکل گئی دعوتیں. پہلے بھائی اگر تم کو ولیمہ کرنا ہے تو تم 5-10 آدمی بلا کر گھر میں کھانا کھلا دو، اس میں ایک آدھ غریب کو بھی بلا لو، تو سنت کے مطابق ولیمہ ہو گیا. بس اتنا ہے سنت. اب جو یہ تم اتنا زیادہ اس کا تم نے عورتوں کو بلانا شروع کیا، ولیمے میں کبھی عورتوں کو نہیں بلایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ولیمے میں عورتوں کو کہیں سے دعوت تک بلایا نہیں گیا، دور دور سے آنا. سنت پہ عمل کر رہے ہو یا اپنی خواہشات پہ عمل کر رہے ہو؟ اتباع نفس، اتباع ہوا، یہی ہے، اپنی خواہش پہ عمل کر لیا، یا یہ سوچا کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی، وہی تفاخر جو کہ حرام ہے. پھر فرمایا کہ یہ وعید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو نام و نمود کا قصد کرنے والے کی، جس سے ان رسموں میں روپیہ برباد کرنے کا عدم جواز ظاہر ہے، اور اسی سے دوسروں کے لیے بھی ان رسموں کی شرکت کا ناجائز ہونا معلوم ہو سکتا ہے، جو شریک کرے گا وہ بھی گناہ شریک ہوگا وہ بھی گناہگار ہوگا. اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بحث ذہن میں لکھا ہے کہ اگر اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے یہاں بھی تقریب ہے تو وہاں جانا بھی عورت کا جائز نہیں. اگر شوہر اجازت دے گا وہ گناہگار وہ بھی گناہگار ہوگا, کیونکہ عورتوں کا تقاریب میں جانا ہی جائز نہیں. اور ان رسموں میں شرکت ناجائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ معین علی المعصیت ہے, گناہوں میں مدد کر. جانا چھوڑ دو لوگ بلا لوگ کس کو کھلائیں گے اس طرح کی دعوت میں. اگر لوگ ایسی رسموں میں شرکت نہ کریں تو کسی کو ان میں روپیہ برباد کرنے کا موقع نہ ملے. اور دوسری ایک اور حدیث شریف میں شرکت کرنے والوں کے لیے بھی صاف ممانعت وارد ہے. حدیث شریف میں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو شخصوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے جو باہم فخر کے لیے کھلاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ممانعت کی علت فخر و ریا کے سوا کچھ نہیں, تو ایسی تقریبات کی شرکت اس لیے صراحتاً ممنوع ہو گئی جن میں دعوت وغیرہ سے فخر و ریا کا قصد ہو. اور نام و نمود کا اور ریا کا برا ہونا کون نہیں جانتا, تو اگر ان رسومات میں اور بھی کچھ خرابی نہ ہو تو یہ بھی کیا کچھ کم خرابی ہے کہ اس میں لوگوں کی نیت درست نہیں ہوتی. اور اگر کسی کو خود ان کی برائی محسوس نہ ہو تو ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام و نمود اور ریا کے لیے کوئی بھی کام کرنے سے منع فرمایا. یہ تو ایک نیت کی خرابی تھی, پھر ان رسوم کے واسطے جو قرض لیا جاتا ہے اور بے موقع اسراف کیا جاتا ہے یہ گناہ الگ رہے. اسراف بھی حرام ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم نہر کے کنارے ہو اور وضو کر رہے ہو تو بھی ضرورت سے زیادہ پانی بہانا اسراف ہے. فرماتے ہیں اب میں خاص عورتوں کو مخاطب کرتا ہوں کہ ذرا وہ بھی دیکھنے کے مال حاصل کرنے میں وہ کیا کچھ گناہ کرتی. عورتیں خود تو کمانے کے قابل نہیں, مگر کمانے والوں کو گناہ میں زیادہ تر یہی مبتلا کرتی ہیں. ان کے منہ میں یہ زبان ایسی ہے کہ مردوں سے سب کچھ کرا لیتی ہے, بس انہوں نے پہلے سے نیت باندھ لی کہ ایک جوڑا ایسا بھاری اپنے پاس ہونا چاہیے. اب وہ مزدور گھر میں آیا یعنی شوہر, اور انہوں نے فرمائش کی اور کہنے کا طریقہ ان کو ایسا آتا ہے کہ مرد کے دل میں بات گھستی چلی جاتی ہے. اب وہ ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے جو چاہے کرے, ظلم کرے, رشوت لے, کیونکہ حلال آمدنی میں اتنی گنجائش کہاں جو عورتوں کی فرمائشیں پوری ہو سکیں. بس ظاہر میں تو عورتوں کے پاس یہ بات کہنے کو ہے کہ ہم تو کمانے کے قابل نہیں, مرد کماتے ہیں, اور کمانے میں جو گناہ ہوتا ہے وہ مردوں ہی کے ذمے ہے, مگر اس کی خبر نہیں کہ مردوں کو حرام کمائی پر کون مجبور کرتا ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ زیادہ تر عورتوں کی فرمائشیں ہی مردوں کو حرام آمدنی اور رشوت ستانی پر مجبور کرتی ہیں. بس مردوں کی ان سب گناہوں کا سبب یہی ہے, اس لیے یہ بھی اس گناہ سے بچ نہیں سکتی. اور بعض منہ سے تو نہیں کہتی لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کرنا ہی ہے, یہ تو چیزیں لا کے دینی ہی ہیں. میں مردوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ عورتوں کی فرمائشوں کا زیادہ تر سبب ان کا باہم ملنا جلنا ہے. جب یہ محفلوں میں جمع ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حرص کرتی ہیں کہ کاش میرے پاس بھی ایسا زیور ہوتا, ایسا کپڑا ہوتا. پھر وہ شوہر کو مجبور کرتی ہیں. اور بعض عورتیں مرد سے چھپا کر روپیہ جمع کر لیتی ہیں اس خیال سے کہ شاید مرد پہلے مر جاوے تو یہ رقم بعد میں میرے کام آئے گی. یعنی اگر مرد نے اتنے روپیے دیے کہ بھئی اتنے ماہوار میں خرچ کرو تو اس میں سے جو بچا کے رکھ لیا. فرمائے یاد رکھو یہ ناجائز ہے, اگر کچھ جمع کرنا ہو تو مرد کو اس کی اطلاع کرو اور اس سے پھر یہ رقم اپنے واسطے مرد موت سے پہلے اپنے نام کرا لو, اپنے قبضے میں لے لو کہ رقم تمہاری ملک ہو جائے, ورنہ اس میں سب وارثوں کا حق ہے اور تنہا عورت کو اس کا مالک بننا حرام ہے. بعض عورتیں رقمیں جوڑ جوڑ کر خاوند سے چھپا چھپا کر اپنے گھر والوں کو بھرا کرتی ہیں کہ کسی بہانے سے باپ کو دے دیا, کسی بہانے سے ماں بہن کو دے دیا. یہ بھی سخت گناہ ہے. مرد کے مال میں عورت کے عزیزوں کا شرن کوئی حق نہیں, اگر ان کو دینا ہو تو مرد یعنی شوہر سے پوچھ کر دینا چاہیے. مرد ایسے عالی حوصلہ ہوتے ہیں کہ ضرورت کے موافق دین دلانے سے انکار نہ کریں گے. اور اگر خاص عورت کا ہی مال ہے تو گو اس میں اجازت خاوند کی ضرورت نہیں، مگر اس سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے. اس کے بعد حدیث شریف ہے، نسائی میں ایک حدیث شریف ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے بعد عورت کو اپنے مال میں سے کسی کو دینا بدون اجازت شوہر کے جائز نہیں، حالانکہ مال اس کا ہے. اور اگر عورت اپنی جمع شدہ رقم کو الگ رکھ کر اس میں اپنی رائے سے تصرف کرے اور خرچ کرے تو اس صورت میں ایک قسم کی اجنبیت معلوم ہوتی ہے. ایک بیجا خرچ جو عورتوں اور مردوں کو سب کی شرکت سے ہوتا ہے وہ بیاہ شادی کا خرچ ہے. وہ یہ ہوتا ہے سب کی شرکت سے، مگر اس میں بھی امام اور مقتدا عورتیں ہیں. مردوں کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ شادی کے متعلق کیا کیا خرچ ہوتے ہیں. ارے بھائی، ایک بار سنت کے مطابق شادی کا فیصلہ کر لو، کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. یہ سارا خرچہ تو اس وقت ہوتا ہے جب تم نے سنت کے خلاف کا پورا پورا ارادہ کیا ہوا ہے، بس میری ناک نہ کٹے، دوسروں میں نام ہو. اس چکر اگر کسی کو شوہر کہے شادی وغیرہ کے موقع پہ کہ بھائی ذرا سنبھل کر خرچ کرو، تو بیوی صاحبہ کہتی ہیں بہت اچھا، میرا کیا حرج ہے، میں کفایت شوہری سے کام کرنے لگوں گی. پھر دیکھیے، میں نہ جانوں کہیں برادری میں ناک نہ کٹ جائے. بس ناک کٹنے کے خوف سے مرد بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور عورتیں اندھا دھند روپیہ برباد کرتی ہیں، حالانکہ یہ محض ان کا خیال ہے کہ سادگی کے ساتھ شادی کرنے سے ناک کٹ جاتی ہے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ سادگی میں کچھ بھی ناک نہیں کٹتی اور زیادہ دھوم دھام کرنے میں ہمیشہ ناک کٹتی. حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مہاجن کی حکایت بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ آخر میں اتنا اور کہتا ہوں کہ اگر عورتیں ہمت سے کام لیں تو بہت جلد یہ خرابیاں زائل ہو سکتی ہیں، اور زائل نہ ہوں تو کم ضرور ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے بتلا دیا کہ مرد زیادہ تر مال کے گناہ میں عورتوں ہی کی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں. اگر یہ ذرا ہمت کر کے زیور اور لباس کی فرمائش کم کر دیں اور مردوں سے کہہ دیں کہ ہماری وجہ سے حرام کمائی میں تم مبتلا نہ ہونا، تو پھر بہت کچھ اصلاح ہو جائے. حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا جب نکاح ہوا تو ان کے خاوند مولوی ابراہیم صاحب اس وقت ڈپٹی نہ تھے، تنخواہ بھی زیادہ نہ تھی، اس لیے اوپر کی آمدنی کی بھی کچھ احتیاط نہ تھی. حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے جس سے شادی ہوئی تھی ان کا بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ احتیاط نہیں کرتے تھے، اوپر کی آمدنی یعنی رشوت. حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے پہلے ہی دن ان سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے گھر اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی جب تک یہ اوپر کی آمدنی سے تم توبہ نہ کرو گے. دیکھیے، غرض رسول اللہ کی بندی نے جاتے ہی خاوند سے توبہ کرائی اور عہد لیا کہ آئندہ سے وہ رشوت کبھی نہ لیں. انہی صاحبزادی صاحبہ کے متعلق ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشنگوئی کی تھی کہ یہ لڑکی بہت زاہدہ ہوگی. چنانچہ واقعی وہ بہت زاہدہ ہیں. ایک زہد تو یہی ہے کہ پہلے دن ہی خاوند کو رشوت سے روک دیا، حالانکہ اس وقت عورت کو تو روپیے کا لالچ ہوا کرتا ہے. اسی طرح کاندھلا میں ایک بیوی تھیں، ان کے خاوند تحصیلدار تھے جن کے متعلق آبکاری کا انتظام بھی تھا. ان بیوی نے اپنے خاوند کی آمدنی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ اس میں سے زیور بنوایا نہ کپڑا، اور کمال یہ کیا کہ مقام ملازمت کے زمانے میں غلہ اور نمک اور ہر چیز اپنے میکے سے منگاتی تھی، اور شرافت یہ کہ شوہر کو اطلاع تک نہیں کی کہ ان کو رنج نہ ہو. اس لیے میں سچ کہتا ہوں کہ بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. اس لیے جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم مجبور ہیں، جو خاوند لاتا ہے وہی کھانا پڑتا ہے، یہ محض بہانے ہیں. اگر یہ فرمائشیں بند کر دیں تو مرد خود ہی رشوت وغیرہ سے توبہ کر لیں. چلیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بالخصوص مال کے معاملے میں، مال کمانے میں، مال کی حفاظت ایسی نہ کرے کہ اسے حقوق واجبہ فوت ہو جائے، یا صدقے کا کوئی موقع آئے محتاج ہے اس کو نہ دے. اور خرچ کرنے میں سب سے زیادہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھے اچھے دیندار لوگوں کو دیکھے تو خرچ کرنے میں گناہ مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تمام گناہوں سے بچنے کی. آمین.